السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا تعالیٰ کی صفت سلام سے متعلق جو سلسلہ خطبات کا جاری تھا، یہ اس کی آخری قسط ہے، اور اس مختصر خطبے میں میں نے سلام کے جو پہلو رہ گئے تھے باقی، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے سورہ یاسین کی آیت ہے، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہت و لہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین 56-59. یقیناً اہل جنت آج کے دن مختلف دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کے ساتھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے اس میں پھل ہوگا اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جیسے اگر تم بجا لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ عمل یہ ہے، تم سلام پھیلاؤ، عفو سلام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تو اپنے گھر والوں کے ہاں جاؤ تو سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوگا. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار شخص پیدل کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تمام پہلو بیان فرما دیے ہیں، کون پہلے سلام کرے گا، کون بعد میں اس کا جواب دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اس سے سلام کرے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا چٹان حائل ہو جائے پھر دوبارہ اس سے ملے تو دوبارہ سلام کرے. یعنی ایک دفعہ سلام کافی نہیں، پھر ملے پھر بے شک سلام کرے. بخاری کتاب ال کیا نام پڑھنے جا رہا، بخاری میں ہے یہ حدیث. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے قریب سے گزرے. اب یہ غور طلب بات ہے، مجلس کے قریب سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا. اب یہ حال ہے آج کل کہ احمدیوں کو سلام کے جرم میں قید کیا جاتا ہے اور اذیت پہنچائی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک احمدی کو جس نے سلام کر دیا تھا ایک مولوی صاحب کو، پکڑ کے تھانے دار کے پاس لے گئے اور بہت زور دیا کہ اس کے خلاف مقدمہ کرو، اس نے ہمیں سلام کہا ہے. تو تھانے دار بڑا پکا تھا، اس نے کہا اب تو میں مقدمہ نہیں کروں گا بہرحال، لیکن اس کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اگر آئندہ تم پکڑے ہوئے آئے نا تو میں تمہارے خلاف ضرور مقدمہ کروں گا، لیکن ایک شر سے تو بچ سکتے ہو کہ جب ان کو دیکھو ان پر لعنت ڈالا کرو, سلام نہیں کرنا دوبارہ. اس سے کہا پھر بھی فکر نہیں, میں آئندہ ان لوگوں پر لعنت ہی ڈالوں گا. تو یہ عجیب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کو سلام کہتے ہیں, مشرق بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے درمیان آپ نے سلام کہا, اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سلام کے جرم میں سزائیں دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس زمانے میں اسلام کے اکثر عمراء کا حال سب سے بدتر ہے. وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقوی سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے ہیں. اگر ایک غریب ان کو السلام علیکم کہے تو اس کا جواب میں وعلیکم السلام کہنا بھی اپنے لیے آر سمجھتے ہیں, بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بے باکی کی حرکت خیال کرتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانے کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ السلام علیکم میں کوئی اپنی قصر شان نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں. پھر بھی بے جا تکبر نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے, جو سلامت رہنے کے لیے دعا ہے, حقیر کر کے دکھا دیا ہے. بس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سلام تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو. خدا تعالیٰ کا سلام وہ ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے سلامت رکھا. جس کو خدا کی طرف سے سلام نہ ہو, بندے اس پر ہزار سلام کریں, اس کے واسطے کسی کام نہیں آ سکتے. قرآن شریف میں آیا ہے, سلام ان قولم رب الرحیم. پھر فرماتے ہیں, تجھے سلامتی ہے یہ رب رحیم نے فرمایا ہے. یہ عقیدۃ المہدی میں ہے. پھر فرماتے ہیں, تم سب پر اس خدا کا سلام جو رحیم ہے. اب اس ضمن میں میں ایک دلچسپ بات آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بہت بیمار ہو گئے اور بچنے کی امید نہیں تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو الہام ہوا, سلام ان قولوں میں رب الرحیم, اس پر سلامتی ہو قول سلام رب الرحیم کی طرف سے. جب حضرت میر صاحب کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت ڈاکٹر بڑا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح ان کو بچائیں, اور حضرت میر محمد اسماعیل صاحب بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے کہ اس کو کیوں تکلیف میں لمبا کر رہا ہو. آخر ڈاکٹر نے چھوڑ دیا اور یا سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہوئی. تو عین اس وقت جب سلام القول میں رب الرحیم تھا, حضرت میر صاحب کا دم ٹوٹ گیا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کا نشان. بچپن میں جو خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی, وہ بڑے ہو کر, کتنے بڑے ہو کر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے. قیل یا نوح بیت بسلام منا و برکات علیک و علی امم من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. تب کہا گیا کہ اے نوح, تو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں, اور ان قوموں پر بھی جو تیرے ساتھ سوار ہیں. کچھ اور قومیں بھی ہیں جنہیں ہم ضرور فائدہ پہنچائیں گے, لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گا. اس کے لیے کوئی تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے, بالکل واضح ہے. حضرت نوح کو خدا تعالیٰ نے جب سلام کہا تھا تو اس کے ساتھ اور قوموں کے فائدے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پھر جو ہدایت پھیلی ہے, آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف قوموں میں حضرت نوح کے ماننے والے پھر انبیاء بنے, اور بڑے بڑے ان میں صاحب یعنی صاحب ولایت بزرگ پیدا ہوئے. تو حضرت نوح کو جو سلام خدا کی طرف سے تھا, اس کا یہ نتیجہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت نوح کے پیروکاروں میں سے تھے. 60 سال کی عمر تک وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِهِ إِلَّا إِبْرَاہِيم, یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح کے پیروکاروں میں سے تھے. یہ 60 سال کی عمر تک واقعہ ہوا ہے. یہ عمر بنتی ہے 550 سال کے لحاظ سے حضرت نوح کے, اور قرآن کریم میں صرف حضرت نوح کی عمر کا ذکر ہے اور کسی نبی کا ذکر نہیں. بس قرآن کریم کا ہر لفظ حکمت سے پر ہے اور اعجازی کلام ہے. چنانچہ 60 سال کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو اپنی شریعت عطا ہوئی. سورہ مریم میں ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم والصبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور اس میں خاص توجہ کے باعث کے لائق یہ بات ہے کہ حضرت یحییٰ کو جب کہا گیا کہ خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو قوت سے پکڑ لے, تو ساتھ ہے آتیناہ الحکم صبیا, بچپنی سے ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی تھی. حنانم من لدنا و زکات, ہماری طرف سے رحمت و شفقت کا سلوک تھا اس کی طرف اس سے, اور زکات کی بھی تلقین فرمائی تھی. وکانہ تقیہ, بہت ہی متقی انسان تھا. آگے برم بوالدیہ ولم یکم جبار نسیا, اپنے والدین کے لیے وہ بہت ہی نرمی کا گوشہ رکھتا تھا اور بر تھا اور جبار و شقی نہیں تھا. سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا, اس پر سلام ہو یوم ولدہ, جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا, یعنی موت اس کو آ لے گی, وہ یوم یبعث حیا, اور جس دن وہ حی کے طور پر کھڑا کیا جائے گا. اب حضرت مریم کے متعلق, حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ فرق ہے دونوں کی زبان میں, وہاں والدیہ تھا, یہاں صرف والدتی کا ذکر ہے. اس سے وہ لوگ جو شک پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا بھی باپ تھا کوئی, اس کا پتہ نہیں لگا, یہ غلط ہے. وہ حضرت یوسف کے بیٹے نہیں تھے, وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اور اسی لیے اب اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی والدہ کے لیے دعا کی ہے, والدین کے لیے نہیں کی. انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہیں میں ہوں, اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں, تو اپنی ماں سے حسن سلوک والا بنایا ہے اور مجھے سخت گیر اور سخت دل نہیں بنایا, اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا, اور جس دن میں مروں گا, اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ بن مریم, یہ وہ حق ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں. اب اس ضمن میں ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ جب میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے, نماز کا حکم دیا گیا ہے, جب تک میں زندہ رہوں, تو یہ بچپن کا کلام ہے. تو بچپن میں تو حضرت مسیح پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں تھی, لازماً آپ رویا دیکھتے تھے جس میں خدا تعالیٰ نے آپ کے بڑے ہو کے نبی بننے کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ تم بڑے مقام پہ پہنچنے والے ہو, اور اس وقت پھر زکوٰۃ کا حکم ہے, اس سے پہلے کا نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل غریب اور فقیر تھے, اور بس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی؟ تو یہ بھی غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یقیناً کچھ اپنا تھا جس کی وجہ سے زکوٰۃ بنتی ہے, ورنہ زکوٰۃ کا یہاں یہ عام معنی لینا پڑے گا کہ خدا کے رستے میں کچھ دو. ایک تو زکوٰۃ وہ ہے جو اسلامی اصطلاح میں 40ویں حصے پر فرض آتی ہے, اور ایک زکوٰۃ وہ ہے جو محض خدا کی خاطر دینا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو زکوٰۃ کا لفظ ہے, وہ غالباً اسی معنی میں ہے کہ اللہ کی خاطر خیرات کرتے رہو, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی. آپ ہمیشہ بہت ہی زکوٰۃ کیا کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ بچپن میں رویا ہے، بچپن میں آپ کلام کر رہے تھے، اس وقت زکوٰۃ دینے کا کوئی حکم نہیں تھا. پھر ہے ونادینا ہوا یا ابراہیم قد صدقت رویا انا کذالک نذر المرسلین ان حاضہ لہو البلاء المبین و فدیناہ بذبح عظیم و ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نذر المرسلین. تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم یقین کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت کھلی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان علماء عموماً یہ ایک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ذبح کرنے لگے تھے اور طلعہ للجبین اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اپنی رویا پوری کر دی اور اس کو ایک ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ذبح عظیم ایک بیٹا تھا، وہ تو حضرت اسماعیل کی بہت بڑی ہتک ہے کہ ان کو ذبح کرنے کی بجائے آپ نے وہ بکرے پر چھری پھیر دی. کوئی بہت بڑا ذبح تھا، بہت بڑے صاحب امر انسان چیز تھی. بالکل جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ ذبح عظیم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے صحابہ کی قربانیاں ہیں، وہ ذبح عظیم ہے جس کی خاطر ان کو زندہ رکھا گیا. اور قد صدقت رویا سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ گئے تھے، تو رویا تو پوری ہو گئی تھی، یہ مطلب تھا اس رویا کا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے، آپ کو ہمیشہ فکر رہی کہ شاید اس کا ظاہری معنی ہو. تب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ظاہری معنی کیا، تو پہلے ہی رویا پوری کر چکا ہے. اور اراف ارا کا مطلب ہے میں دیکھتا ہوں، یہ اکثر یہ دیکھا کرتا ہوں، تجربہ کر رہا ہوں. فرمایا ابراہیم تو نے تو رویا پوری کر ہی دی، اب تو ذبح کیا کرتا ہے. مگر بہرحال آپ کو یہ بچایا گیا ہے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی بکرے کو آپ کی جگہ پکڑا گیا تھا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بھی کسی کی جگہ یہ ذکر نہیں فرمایا. بس ذبح عظیم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے غیر معمولی طور پر اپنی جانیں قربان کی. حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں ابراہیم اور اس کے خاندان نے یہ مجرب نسخہ بتایا کہ تمہاری موت ایسی حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو. موت کا کیا پتہ ہے کہ کب آ جاوے. ہر عمر کے انسان مرتے ہیں، بچے، بوڑھے، ادھیڑ موسم میں ادھیڑ عمر موسم میں جو تغیر ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انذار ہے. شروع سال میں زمینداروں سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے اس قدر غلہ ہوگا کہ سما نہ سکے گا، مگر اب وہی ذمہ دار کہتے ہیں کہ سردی نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے، آئندہ کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے یہ وقت ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے صلح کر لو اور اس ایک مجرد نسخہ کو ہمیشہ یاد رکھو. فلا تم یموتون الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. موت کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت مسلمان بنے رہو. یہ مت سمجھو کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی کیا ضرورت ہے اور وہ کیا کام آئے گا. نہیں، خدا تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. فرمائیں یامل مثقال ذرۃ خیر یرا، کوئی ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں جب کافر تھا تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتا تھا، کیا اس خیرات کا بھی کوئی نفع مجھے ہوگا؟ فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، تیری وہی نیکی جو تیرے اس اسلام کا موجب ہوئی وہ تیرے کام آ گئی. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک بوڑھا وہ مشرک تھا, وہ چیلوں وغیرہ کو بوٹیاں ڈالا کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس کو دعا دی, اور اس کے بعد وہ اسی نیکی کے بدلے میں خود مسلمان ہو گیا. اور جانوروں پر رحم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قابل ستائش ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے. اب یہ آیت ہے, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَحَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا, اور ان دونوں کو ان کی قوم اور ان کی قوم کو ہم نے بہت بڑے کرب سے نجات بخشی, اور ہم نے ان کی مدد کی, بس وہی غالب آنے والے بنے. اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشنی بخش کتاب عطا فرمائی, اور دونوں کو ہم نے صحیح رستے پر چلایا, اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر, یقیناً ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں, یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے. اب دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آئندہ آنے والوں ہی کو نہیں, گزشتہ لوگوں کو بھی پہنچا ہے. قرآن کریم میں یہ صورت ہے جس میں بار بار سلام بھیجا گیا ہے گزشتہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں پر. اور کوئی کتاب دنیا کی دکھا کے دکھائیں, ایک بھی کتاب کوئی الہی کتاب کہلانے والی نہیں ہوگی جس میں دوسرے انبیاء کو سلام بھیجا گیا ہو. بس قرآن کریم ان معنوں سے سب کتابوں سے افضل ہے. باقیوں نے دوسرے انبیاء کو جھٹلایا ہے, لیکن قرآن کریم نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ قیامت تک ان پر سلام بھیجتا چلا جاتا ہے. اور ایک آیت ہے, اِنَّا الیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عباد المؤمنین. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم بال کو پکارتے اور پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی؟ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, اور یقین وہ پیش کیے جانے والے ہیں سوائے اللہ کے چنیدہ بندوں کے. اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہو الیاسین پر. یقیناً ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں, وہ یقین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اس میں جو غور طلب بات یہ ہے کہ الیاسین کیوں فرمایا گیا ہے؟ حضرت الیاس تو ایک تھے, تو مفسرین لکھتے ہیں کہ الیاس نام کے تین نبی تھے, اس لیے ان کی جمع لکھی گئی ہے الیاسین, کہ ان تینوں سب الیاس نام کے جتنے تھے ان پر خدا تعالیٰ کا سلام ہو. ایک الیاس تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہونا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یہود نے آپ کا انکار اسی لیے کر دیا کہ الیاس کہاں گیا جس نے پہلے آپ سے اترنا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, یعنی سامنے وہ بیٹھتے تو نہیں ہوئے تھے مگر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی الیاس ہے, تم مانو یا نہ مانو. تو حضرت عیسیٰ سے پہلے الیاس تھے. اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے الیاس جسمانی طور پر نہیں اترے تو حضرت عیسیٰ بھی پھر جھوٹے ثابت ہوئے. تو حضرت عیسیٰ کے جسمانی اترنے کی وہ قائل ہیں, تو اپنے ہی دلیل سے وہ کاٹے جاتے ہیں. وہ یا تو الیاس کو بھی جسمانی جسم کے ساتھ اترتا دکھا دیں, یا الیاس کی بجائے کسی اور کو الیاس سمجھیں جو الیاس کی بجائے آیا. بس یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر صادق آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو دوسرے نام کے ہیں آپ مسیح کے طور پر نازل ہوں گے. پھر قرآن کریم سب مرسلین پر سلام بھیجتا ہے, والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, اور سلام ہو سب مرسلین پر, اور سب ہم اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اے میرے قادر خدا, اے میرے پیارے رہنما, تو ہمیں وہ راہ دکھا جسے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا, اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں, یقینا یا بغض یا دین کی دنیا کی حس و ہوا. اما بعد, اے سامعین, ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو, باوجود سدھا اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے, اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں, یعنی سب انسان کہلاتے ہیں, اور ایسا ہی باعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسرے کی پڑوسی ہیں. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں, اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں. اے ہم وطنوں, وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو, اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو. ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا. یہ پیغام صلح ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آخری تحریر جو آپ کے وصال کے بعد شائع ہوئی تھی, اور اس میں ہندوستان کے لیے تمام مسائل کا حل ہے. اگر انسان کی حیثیت سے اکٹھا ہونا سیکھ لیتے ہندو اور مسلمان اور عیسائی اور مشرک سارے, تو خدا کے فضل کے ساتھ ہندوستان کے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے. وہ سارے تعصبات نسلی اور مذہبی ہیں, اور اس قسم کے تعصبات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ قلم موقوف ثابت کر دیا اور فرمایا کہ ہمدردی کرو, بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مرتا ہے تعاون سے تو تم جاؤ اس کے گھر اور اس کو دفنانے میں مدد کرو. بس غیر معمولی طور پر تعاون سے بچنے کی طرف بھی تلقین تھی, لیکن ہمدردی کا یہ عالم تھا, فرمایا کہ اگر کوئی غیر بھی مر جائے تعاون سے تو تم پہنچو اس کے پاس اور اس کا جنازہ وغیرہ پڑھنے میں, اس کو دفنانے میں اور نہلانے میں کام آؤ. اب لیلۃ القدر والی آیت ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں سلام ہے. یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دن جو لیلۃ القدر کی فجر ہو اس دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کی موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جب ایک دفعہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے, اس کو دکھا دے اپنی لیلۃ القدر, تو صبح سے مراد اس کی موت کی صبح ہے جب اگلے جہاں میں جائے گا. اس وقت تک یہ سلسلہ سلامتی کا اس پر جاری رہتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ سورہ القدر میں بیان فرماتا ہے, بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے, اور ہر ایک مسلم اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترتا ہے. لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے ایسی رات جس میں بندوں کی قدر کی جاتی ہے, یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود پھر ایک صبح پھوٹتی ہے اس میں سے. ہر ایک مسلم اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے. اسی لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مسلم کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں, نہ آبس طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستقل دنوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں. سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت کے خوف غفلت دور ہو کر ہدایت نمودار ہو جاتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات میں صلح کے متعلق، آپس میں صلح کاری کے متعلق بتاتا لکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں. آپس میں صلح کاری اختیار کرو، صلح میں خیر ہے. جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ. خدا کے نیک بندے صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی لغو بات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو، تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں، بڑے وقار سے ان کو سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے. یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے. اور صلح کاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کا خیال نہ لائیں اور معاف فرمائیں. صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ ادا سے چشم پوشی فرمائیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے. سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں. یہ موقع یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ دوستو جہاد کا چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اس سے غیر عملی مولویوں نے غلط مقصد مطلب نکالا اور یہ کہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلامی حکم جہاد کی کو منسوخ کر رہے ہیں. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو جہاد اکبر کی طرف بلاتے تھے. سب سے بڑا جہاد تو وہ ہے جو اپنے نفسوں کا جہاد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قتال کے جہاد سے واپس آ رہے تھے تو یہ فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. بس نفس کے ساتھ جہاد، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. فرماتے ہیں تو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں، اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین پر سورو پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا، اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے، اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر تکھا دیا ہے، ایسے ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا. بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی. تب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا کے سوا انسانوں اور دوسری چیزوں کو خدا بنایا گیا تھا یہ سب غلطیاں تھیں. تو تم صبر سے دیکھتے رہو، کیونکہ خدا اپنی توحید کے لیے تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور دعا میں لگے رہو، ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں میں لکھے جاؤ. اے حق کے بھوکو اور پیاسو، سن لو کہ یہ وہ دن ہیں جن کا ابتدا سے وعدہ تھا، خدا ان قصوں کو بہت لمبا نہیں کرے گا. اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند مینار پر چڑھا رکھا جائے تو دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور یا جب آسمان کے ایک طرف بجلی چمکتی ہے تو سب طرفیں ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو علامات ہیں انہی کے پورے دن ہونے کے دن آ رہے ہیں، اور اب یہ بجلی کی چمک کی طرح جو اسلام احمدیت خدا اور حقیقی اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم تو ادنا اور ذلیل خادم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے اس موقع پر، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم نازل ہوں گی تو استغفار کرو. استغفار اپنے لحاظ سے بھی کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہماری کوششوں سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اور استغفار دوسروں کے لیے کرنا چاہیے کہ وہ جب ہم میں داخل ہوں ہمارے بد نمونے سے ٹھوکر نہ کھا جائیں, یا جب ہم میں داخل ہوں تو ان کے بد نمونے سے ہم لوگ نہ بہک جائیں. اب مسلمانوں میں جب کثرت کے ساتھ عیسائی قوم میں داخل ہوئی ہیں تو یہ غلط عقید ہے یہود اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے جو بعد میں مصیبت کا موجب بنے. بس استغفار کا حکم اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اور یہی مطلب تھا کہ توبہ کرو اور استغفار کرو اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو تم میں آتے ہیں, نہ تمہارے بد نمونوں سے ان کو ٹھوکر لگے نہ ان کے بد نمونوں سے تمہیں ٹھوکر لگے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض علامات ہیں. سلام علیہ کا یہ 83 کا ہے. سلام علیہ کا یا ابراہیم انک الیوم لدینا مکین امین, تیرے پر سلام ہے اے ابراہیم, تو آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امانت دار اور قوی العقل ہے. سلام علی ابراہیم صافیناہ ونجیناہ من الغم, ابراہیم پر سلام, ہم نے اس کو خالص کیا اور غم سے نجات دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 18 ستمبر 1893 میں لکھتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ اول گویا کوئی شخص مجھ کو کہتا ہے کہ میرا نام فتح اور ظفر ہے, اور پھر یہ الفاظ زبان پر جارے ہوئے, اصلح اللہ امری کلہو, اور پھر دیکھ, یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا سارا کام اپنے فضل سے ٹھیک کر دیے. پھر دیکھا کہ یہ مکان شبی مسجد میں ہوں, یعنی مکان کی شکل کی مسجد ہے, اور ایک الماری کے پاس کھڑا ہوں اور حامد علی بھی کھڑا ہے. اتنے میری نظر پڑی تو میں نے میاں عبداللہ غزنوی کو دیکھا کہ بیٹھے ہیں, اور میرا بھائی مرزا غلام قادر بھی بیٹھا ہے. تب میں نے نزدیک ہو کر ان کو السلام علیکم کہا, تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا, اور بہت سے دعائیہ کلمات ساتھ ملا دیے, جن میں صرف یہ لفظ محفوظ رہا, یعنی ذہن میں یہ یاد رہا کہ اخرک اللہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام ٹھیک بنا دے, انجام بخیر کرے. مگر ماں نے یہی یاد رہے کہ ان کے کلمات ایسے ہی تھے کہ تیرا خدا مددگار ہو, تیری فتح ہو. پھر میں اس مجلس میں بیٹھ گیا اور کہا, میں نے خواب بھی دیکھی ہے کہ کسی کو میں نے السلام علیکم کہا ہے. اس نے جواب دیا, وعلیکم السلام و ظفر. یہ خواب میں ہی خواب کا ذکر فرما رہے ہیں, واقعہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں گئے تھے, خواب میں ہی کہتے ہیں کہ ان کو. پھر میں نے کہا کہ میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. ایک اعلان ہے 1900 کا, السلام علیکا انا انزلنا کا برہان و کان اللہ قدیرن علیکا برکاتم و سلام قول من رب الرحیم, تجھ پر سلامتی ہو, اور ہم نے تجھے ایک عظیم الشان حجت کے طور پر اتارا ہے, اور تیرا رب قادر ہے, تجھ پر برکات و سلامتی ہو, تم پر اس خدا کا سلام جو رحیم ہے. پھر فرماتے ہیں, گزشتہ شب کو مجھے اعلان ہوا, سلام علیک یا ابراہیم سلام علی عمر کا سرت فائزن, اے ابراہیم تجھ پر سلام, تیرے کاروبار پر سلامتی ہو, تو با مراد ہو گیا. آصف گزر اپنی جماعت کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لیکچر لاہور میں یہ نصیحت فرماتے ہیں, بس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو, اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے, اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا, لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے, تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا. تو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو, اور قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے, وہ خوفناک دن ہے, تم خدا سے صلح کرو. وہ نہایت درجہ کریم ہے, ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے سفر پر 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے. اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی, یہ 70 برس کے گناہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے. توبہ منظور, یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے, ہمیشہ فضل بچاتا ہے نا اعمال. اے خدا کریم و رحیم, سب پر فضل کر, ہم تیرے بندے اور تیرے آستانے پر گرے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. تمام صاحب.